بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. جالس أحاديث نووية كشرح كدرس جاري هي، اور آج درس میں ہم پہنچے ہیں حدیث نمبر 13 پر. امام نووی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، الحدیث 13 عن ابی حمزة انس بن مالک رضی اللہ عنہ خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. بس حديث كترجمة. سيدنا أبو حمزة أنس بن مالك، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا: لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مکمل ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی ناپسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. اس عظیم حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں یہ حدیث، اور یہ اس حدیث کا تعلق ایمان سے ہے. اور جب ایمانیات کی ہم بات کرتے ہیں تو طالب علم کو مزید اہتمام کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ایمانیات کے باب میں بہت سارے لوگوں سے غلطیاں ہوئی ہیں، کیونکہ ایمانیات ہمارے دین کی بنیاد ہیں، جن میں عقائد کے مسائل موجود ہوتے ہیں، اور ان مسائل کو جنہوں نے صحیح طریقے سے نہیں سمجھا اس سے بڑی سنگین و خطرناک قسم کی غلطیاں ہوتی ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں اس عظیم حدیث میں کیا اہم پیغام ہے، اور اس حدیث کی شرح کے تعلق سے فضیلۃ الشیخ العلامہ عبد المحسن العباد البدر حفظہ اللہ کیا فرماتے ہیں. اس سے پہلے کہ میں شیخ صاحب کی شرح سے بات کا آغاز کروں، سیدنا انس بن مالک کے تعلق سے چند اہم باتیں. نام ہے انس بن مالک، کنیت ہے، کنیت کیا ہے؟ یا عبداللہ، ابو حمزہ کس نے کہا ہے؟ لکھا ہوا ہے نا، ٹھیک ہے نا. کنیت میں ابو یا ابن یا ام، جب کسی نام کے ساتھ جوڑا جاتا ہے تو کنیا بن جاتا ہے. تو یہاں پر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے آغاز حدیث کے کس چیز سے کیا؟ ان ابی حمزہ تھا. تو ابی حمزہ کون ہے؟ صدر انس بن مالک ہے. ابی حمزہ سے مراد کیا؟ ان کی کنیت ہے، اور ان کا لقب ہے الخزرجی الانصاری. خزرجی کیوں ہے؟ قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے ہیں. انصاری کیوں ہیں؟ انصار میں سے، انصاری صحابی میں سے، یعنی مہاجرین میں سے نہیں ہیں. انصاری، الخزرجی الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ. سیدنا انس رضی اللہ عنہ کی ایک فضیلت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم رہے، شرف ہے، فضیلت ہے. عجب بات ہے، پوری دنیا میں خادم خادم ہوتا ہے، اور جب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ فلان خادم ہے تو عام طور پہ ذہن میں کیا آتا ہے کہ ایسا شخص فضیلت والا ہے یا ایسے عمل میں کوئی اس کے قدر میں تنقیص ہوتی ہے. جو خادم ہوتے ہیں عام طور پہ، اگرچہ کام بڑا کرتے ہیں، لیکن معاشرے میں جو خادم ہوتے ہیں ان کی تنقیص کی جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ شرف ہے کسی کا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم رہے. واللہ بہت بڑا شرف ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی تیار کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے اٹھانا، جوتے پہنانا، خفین جو ہے، موزے جو ہیں، وہ اتارنا، وہ پہنانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی فوراً تعمیل کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے انتظار میں ہوتے ہیں، سبحان اللہ. اور ایسی خدمت کی سن انس فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا بچہ تھا جب میں گیا تھا، یعنی 10 سال کی عمر تھی، اور خادم بننے کا بھی بڑا پیارا قصہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی مدینہ کی طرف، تو انصار نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے تو کوئی نہ کوئی تحفہ ساتھ لے کے آئے. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا انس بن مالک کی والدہ، نام یاد رکھنا، عظیم صحابیات میں سے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعن الصحابۃ اجمعین. ام سلیم، تو ان کے پاس اور کچھ نہیں ملا، سب آ رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی تحفہ لے کے اپنے بیٹے کو ساتھ لے کے ہیں، اور عرض کرتی ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا ہے، آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے، اگر آپ قبول فرمائیں. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی تربیت بھی کی ہے. 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارتے ہیں، 10 سال کی عمر میں آتے ہیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پاتے تو ان کی عمر 20 سال کی ہوتی ہے. انس فرماتے ہیں مجھے یاد نہیں کہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا ہو کسی خادم پر. مجھے یہ بھی یاد نہیں ہے کہ کبھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک مرتبہ یہ کہا ہو کہ اے انس، تم نے یہ کام ایسے کیا، ایسے کیوں نہیں کیا؟ بچوں سے غلطیاں نہیں ہوتی کیا؟ غلطی ہمارے بچوں سے بھی ہوتی ہے، ہمارا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ 10 سال کا بچہ آتا ہے خدمت کے لیے، اور بعض مورخین نے 8 سال کی عمر بھی، 8 سال کی عمر کا بھی ذکر کیا ہے، لیکن امام ذہبی نے سیرار بن بلا میں اور دیگر علماء نے 10 سال کی عمر بیان کی ہے. اور فرماتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں ہے کہ کبھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کو کرنے کے لیے یہ فرمایا ہو کہ ایسے کیوں نہیں کیا، یا جو نہیں کیا تو وہ کیوں نہیں کیا. سن انس بن مالک کے لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اہل و عیال و مار کی برکت کی دعا فرمائی، ان کی اولاد ہوئی، اور پھر اولادوں کی اولادیں ہوئی. جب ان کی وفات ہوئی تو ان کی جو کنبا تھا اس میں 100 لوگ تھے. سبحان اللہ, برکتیں. دعا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور ان کی وفات سن 103 ہجری, سن 93 ہجری میں, 93 ہجری میں ہوئی. ان کی عمر سن 103 سال کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی عمر کے لیے, کہ عمر میں اور اہل عیال میں اور مال میں برکت ہو. تو ایسے مال میں برکت ہوئی, اہل عیال میں برکت ہوئی اور عمر میں برکت ہوئی کہ 103 سال کی عمر تھی جب ان کی وفات ہوئی. 93 ہجری وفات ہوئی, 93 اور 10 سال کی عمر تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے. 93 ہجری اور 10 کتنے بنتے ہیں؟ 103. تو ان کی عمر کتنی تھی؟ 103 سال. اور بہت کم صحابہ میں سے ہیں جن کی عمر یعنی 100 سال سے زیادہ ہوئی. ایک واجب نوٹ کر لیں, سب سے لمبی عمر کس صحابی کی تھی؟ سب سے لمبی عمر سالوں میں کس صحابی کی تھی؟ یہ ڈھونڈ کے بتانا اگلے درس میں انشاءاللہ. سب سے لمبی عمر جی سلمان فارسی کی؟ نہیں شیخ, وہ کہتے ہیں نہیں. شاید میں نے کسی درس میں ذکر کیا تھا. کیا تھا؟ نہیں نہیں, سیدنا سلمان فارسی صحیح جواب نہیں, جواب کوئی اور صحیح ہے بہرحال. لیکن میں نے شاید ذکر کیا تھا کسی درس میں کہ کون ہے. 60 سال کی عمر نہیں, ان کو عمر لمبی تھی اس میں کوئی شک نہیں. میرا سوال یہ نہیں کہ کن صحابہ کی لمبی عمر تھی 100 سال سے زیادہ, سب سے زیادہ کس کی لمبی عمر تھی, سب سے زیادہ کمپیریٹیولی؟ جی نہیں, وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, سوچنا ابھی جلدی کیا جواب ہے, ایک ہفتہ آپ کے پاس ہے, ڈھونڈے ذرا. جزاک اللہ خیر. حدیث کی طرف واپس آتے ہیں. الشيخ العلامه ابن مسلم عباد البدر حفظه الله ايش حديث كي شرح من فرماته. في هذا الحديث نفي كمال الايمان الواجب عند المسلم حتى يحب لاخيه المسلم ما يحب لنفسه. اس حديث میں ایمان کامل کی نفی ہے. جو کسی مسلمان پر واجب ہے یہاں تک کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ نہ پسند کر جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. وذلک فی امور الدین وذلک فی امور الدنیا والآخرہ, اور یہ دنیا کے امور اور آخرت کے امور میں شامل ہے کہ آپ جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی آپ دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے وہی پسند کریں, کیونکہ وہ آپ کے دینی بھائی ہیں. عام طور پہ ہم کیا کرتے ہیں, جو اپنے رشتہ دار ہوتے ہیں, اپنے پیارے ہوتے ہیں, قریبی ہوتے ہیں, والدین ہیں, بیوی ہیں, بچے ہیں, بھائی ہیں, بہنیں ہیں, ان کے لیے وہ پسند کر جو اپنے پسند کرتے ہیں, کیونکہ رشتہ ہے نا خون کا. تو دین اسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ کیونکہ یہ آپ کا اب دینی بھائی ہے, اب یہ رشتہ مزید گہرا ہے اور خون کے رشتے سے بھی زیادہ ہے. اور خون کے رشتے کی فوقیت تب ہوتی ہے دین رشتے سے جب خون کے رشتے والے مومن ہوں. اگر خون کے رشتے والے مومن نہیں ہیں تو پھر جو دینی رشتہ ہے وہ خون کے رشتے سے آگے ہوتے اور مقدم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ جو بات ہوئی ہے کہ جو اپنے لیے کوئی شخص پسند کرتا ہے دوسرے بھائیوں کے لیے بھی وہی پسند کرے مسلمان بھائیوں کے لیے, ایک بڑی ایک خوبی ہے اور حسن اخلاق کی علامت ہے, کیونکہ ہر بندے کا کام نہیں ہے یہ. اور یہ صرف بعض امور میں نہیں ہے, جیسا فرماتے ہیں وذلک فی امور الدنیا والآخرہ, کیونکہ حدیث عام ہے, لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخی ما یحب لنفسه. کیا بعض امور میں ہے یا سارے امور میں ہے؟ اچھا, آخرت کے امور میں. دنیا کی امور تو ہم جانتے ہیں نا, مجھے پسند ہے کہ میں رزق حلال کماؤں, میرے بھائی کو یہ پسند ہے کہ نہیں, تو میں جیسے کہ اپنے لیے رزق حلال پسند کرتا ہوں تو بھائی کے لیے رزق حلال کمانے کے جو اسباب ہیں وہ آسان کر دوں. میں کبھی بھی یہ نہ سوچوں کہ میرا مسلمان بھائی جو ہے وہ حرام کی طرف جائے یا میں اس کا سبب نہ بنوں. جو رشوت دیتے وہ کیا کرتے ہیں, خود کہتے ہیں نہیں حرام ہے, رشوت نہیں لیتے ہم, خود نہیں لیتے لیکن دیتے کیوں ہیں؟ تو لینے دینے والا برابر ہے کہ نہیں؟ یہ کوئی کمال نہیں آپ کا کہ آپ رشوت نہیں لیتے. کمال تب ہوتا کہ اگر آپ نہ لیتے نہ دیتے. تو دنیاوی امور میں اور اچھا آخرت کے امور میں کیسے, کس طریقے سے ہم وہ پسند کریں بھائیوں کے جو اپنے پسند کرتے ہیں, صحیح عقیدہ ہے, صحیح منحج ہے, نماز ہے, زکوٰۃ ہے, صدقات خیرات ہیں, روزہ ہے, حج ہے, عمرہ ہے, دیگر نوافل عبادات ہیں, سارے کے سارے عبادات میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مسلمان بھائی بھی آگے ہوں, پیچھے نہ رہیں. اور پھر اس میں الحمدللہ مکر بھی شامل ہے کہ نہیں, نصیحت شامل ہے کہ نہیں, یہ سب اللہ کے لیے ہے. اچھا اس میں ایک چیز ہے, ایکسیپشن کیا ہے, الایثار فی العبادات. ایثار کیا ہوتا ہے؟ آپ کو پسند ہے کہ آپ اگلی صف میں نماز پڑھنا پسند کرتے ہیں, نہیں اگلی صف میں, آپ کے بھائی کو بھی یہی پسند ہے کہ نہیں؟ آپ دونوں ایک ساتھ آئے, کون آگے جائے گا؟ بھائی کو آگے کریں گے یا خود آگے جائیں گے؟ کیوں بھائی, حدیث میں کیا ہے؟ ہاں میرے حدیث میں یہ ہے. کیوں ایکسیپشن ہے حدیث میں سے؟ یہ حدیث کے عموم میں شامل ہے نا, یہ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ مجھے پسند ہے کہ میں پہلے صف نماز پڑھوں, میرے بھائی کو پسند ہے پہلے صف نماز پڑھے. ایک ایسا موقع ہم دونوں ایک ساتھ ہیں اور جگہ ایک ہی ہے, دو کی جگہ نہیں ہے, آپ آگے جناب آپ آگے جائیں یا خود آگے جائیں گے؟ خود آگے جائیں گے. کیوں آگے جائیں گے؟ کیونکہ عبادات میں قاعدہ, عبادات میں ایثار نہیں ہوتا, قاعدہ یاد رکھیں. ہاں ایثار کسی اور کو ترجیح دینا اپنے اوپر, عبادات میں ایثار نہیں ہوتا. ایثار ترجیح, فوقیت, آگے کرنا. دلیل کیا ہے؟ سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض. سابقوا, سبقت کیسے ہوتی ہے؟ دو سبقت کر سکتے ہیں, دونوں میں سے ایک ہوتا ہے آگے. سارعوا دوسری آیت میں, جلدی کرو اور سبقت حاصل کرو. اچھا یہ بھی بات سمجھ آ گئی. شخص فرماتے ہیں ويدخل في ذلك, اور اس میں یہ بھی شامل, ان يعامل الناس بمثل ما يحب ان يعاملوه به. معاملات میں بھی مجھے پسند ہے کہ میں جب ڈاکٹر کے پاس جاؤں تو بغیر وجہ کے مجھے انتظار نہ کرنے پڑے کہ ڈاکٹر صاحب ٹیلی فون میں بزی ہیں, گپ شپ لگا رہے ہیں اور مجھے بخار ہے, میں انتظار کر رہا ہوں. برا لگتا ہے نا, ایسا ہے نا؟ تو میرے بھائی کو یہ برا لگتا ہے نا. مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں بغیر وجہ کے بیماری میں, تکلیف میں میں انتظار کر رہا ہوں اور ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ بغیر وجہ کے گپوں میں لگے ہوئے ہیں. اگر میری جگہ وہ ہوتا تو پھر, یا میں اس کی جگہ ہوتا تو پھر, یا مجھے نہیں پسند کہ کوئی شخص مجھے گالی دے. پسند ہے کسی کو؟ کسی کو پسند ہے گالی کھانا؟ نہیں پسند نا, تو گالی دیتے کیوں ہیں پھر؟ مجھے نہیں پسند کوئی بھی شخص میری بے عزتی کرے. کیا کسی کو پسند ہے کہ کوئی اپنی بے عزتی کروانا چاہتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ نہیں نا پسند کسی کو. تو پھر یہ کہاں کا انصاف ہے؟ جو مجھے پسند ہے مجھے چاہیے اور دوسرے کو میں کوئی قدر نہیں کرتا ہوں. مسلمان بھائی, اور جب اس نے کلمہ پڑھا ہے, موحد ہے, متبع سنت ہے, متقی ہے, اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے, آپ کا بھائی ہے, تو پھر اس کا یہ حق ہے شرعاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کوئی احسان نہیں ہے اس پہ, یہ نہ سمجھے میں احسان کرنے والا ہوں اس پہ, نہیں, یہ حق ہے اس کا. کیا حق ہے؟ کہ جو مجھے پسند ہے وہ اسے بھی پسند ہے, تو پھر میں اس پسند کی قدر کروں, میں ایسے کوئی کام نہ کروں جو مجھے اچھا نہیں لگتا کیونکہ وہ اس کو بھی اچھا نہیں لگتا. اور اس میں یاد رکھیں, وہ جوان جو دوسروں کی بہنوں اور بیٹیوں سے ناجائز تعلقات رکھتے ہیں یا باتیں کرتے ہیں, کیونکہ اپنی بہنیں نہیں ہیں, اپنی بیٹیاں نہیں ہیں, سبحان اللہ, یہ یاد رکھیں, جیسے کرو گے ویسے بھرو گے. آج کسی کی بیٹیوں سے بات کرتے ہو, گپے لگاتے ہو, کسی کی بہنوں سے بات کرتے ہو, آپ کی بہن سے بھی کوئی بات کرو گا آپ کو خبر تک نہیں ہوگی. نہیں, ہمارا گھرانہ تو بہت اچھا ہے بھائی, ہم بڑے دیندار لوگ ہیں, ہمارے بہنیں بیٹیاں پردے میں رہتی, وہ تو بے پردہ ہیں. ہر بے پردہ جو ہے اس کے ساتھ پھر تعلق رکھو, دوستی لگاؤ, گرل فرینڈ بناؤ اسے, یہ کہاں کا انصاف ہے بھائی؟ بولے کس نے کہا کہ ہر پردے والی بھی جو ہے اس کا بوائے فرینڈ نہیں ہوتا؟ بات یہ نہیں ہے, گرچہ پردہ واجب ہے, میں یہ بات نہیں کہ میں یہ کہوں, پردہ واجب ہے, یہ اچھی بات ہے, لیکن یہ کہنا کہ کیونکہ میری بہن پردے میں محفوظ ہے اور میں دوسرے کی بہنوں کو چھیڑتا ہوں کیونکہ وہ بے پردہ ہیں, تو یاد رکھیں جیسے کرو گے ویسے بھرو گے. تو اس لیے جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے مسلمان بھائیوں کو پسند کرو, اور واللہ یہ اس پر احسان نہیں ہے, یہ اس کا حق ہے اور واجب ہے ہمارے اوپر. شاہ صاحب نے شروع میں کہا نفی کمال الایمان الواجب علی المسلم, ایمان واجب کی کمال کی نفی ہے, اگرچہ لفظ لا یؤمن ایمان سے جوڑ دیا ہے, ایمان میں کمی ہے, جو بھی ایسا عمل کرتے ہو تو ایمان میں کمی ہے. تو معاملات میں بھی جو چیز آپ کو ناپسند ہے وہ آپ کو بھائی کو بھی ناپسند ہے تو اس کی قدر کرو, عزت چاہتے ہو تو عزت دوسروں کو کرنی پڑے گی. یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی عزت کا خیال رکھیں اور دوسروں کی عزتوں کو اچھالتے رہیں, ممکن نہیں ہے. جیسا فرماتے ہیں فقد جاء فی صحیح مسلم, سے مسلم میں حدیث نمبر 1844 میں 1844 میں عن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما في حديث طويل لمبي حديث من سيد عبد الله بن عمرو العاص راويه فرماته فمن احب ان يزحزح عن النار ويدخل الجنه, تو جو یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اسے جہنم سے یزحزح تھوڑا دور کر دے, ہلا دے, دور کر دے, ويدخل الجنه, اسے جنت میں داخل کر دیا جائے, فلتاتي منيته, تو اسے موت اس حالت میں آئے, وہ یؤمن بالله واليوم الاخر, کہ وہ اللہ تعالی پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر بھی ایمان رکھتا ہے, ولياتي الى الناس الذي يحب ان يؤتى اليه, اور اس حالت میں اسے بہت آئے اگر واقعی اس کا ایمان اللہ تعالی پر اور آخرت پر مضبوط ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کی موت اس حالت میں آئے کہ جو وہ پسند کرتا ہے دوسروں, جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرے. وقال الله عز وجل, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم وزنوہم یخسرون. سورۃ مطففین پر میں نے خطبہ دیا تھا. مطففین عام طور پہ کون ہے؟ جو ناپ تول میں ہیر پھیر کرتے ہیں ان کے لیے ویل ہے, اور ویل سے مراد جہنم کی وادی ہے, ویل سے مراد وعید ہے. سخت عذاب ہے کس کے لیے؟ مطففین کے لیے, جو ماپ تول میں ہیر پھیر کرتے ہیں. یہ کیسے لوگ ہیں؟ ان کی صفت دیکھیں ذرا, الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون, جب لوگوں کو تول کے دیتے ہیں تو پورا پورا حق لے لیتے ہیں, جب لوگوں سے مال کو تلواتے ہیں اپنا پورا حق لے لیتے ہیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ وَزْنُهُمْ يُخْسِرُونَ, جب دوسروں بار یاد اس میں کمی پہ کر دیتے ہیں. انا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین. کیونکہ گمان نہیں ہے, کبھی سوچا نہیں کہ یہ مر جائیں گے پھر دوبارہ زندہ ہوں گے. یوم یقوم الناس لرب العالمین, رب العالمین کے سامنے ہوں گے حساب کے لیے. کبھی نہ سوچا نہیں اس بارے میں. دنیا میں ہیر پھیر کی ہے, دنیا چھوڑ کے آئے ہو, اب کہاں ہو, حساب کے لیے کھڑے ہو. دنیا کا ہے جس میں ہیر پھیر کی تھی, دھوکہ دیا, حرام کھایا. دھوکہ کسے دیا؟ اپنے مسلمان بھائی کو دیا. عجب بات ہے. اور المطففین صرف یہ نہیں ہے جو ماپ تول میں ہیرا پھیری کرتے ہیں, ہر قسم کی ہیرا پھیری اس میں شامل ہے. یعنی جو چیز آپ پسند کرتے ہیں اور دوسروں سے توقع رکھتے ہیں, اگر اس میں آپ حق تلفی کرتے ہیں دوسروں کی تو پھر آپ ان میں شامل ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں ہم ماپ تول میں ہیر پھیر نہیں کرتے, اللہ سے ڈرنے والے ہیں, لیکن حقوق کی ادائیگی میں سب سے پیچھے ہوتے ہیں. یہ حقوق کی ادائیگی ہے کہ نہیں؟ یعنی بہت سے حقوق کی ادائیگی میں ایک حق کی ادائیگی ہے کہ ماپ تول میں ہیرے پھیرے مت کریں. عام مسلمان کے دوسرے حقوق ہیں, بیوی کے حقوق ہیں, بچوں کے حقوق ہیں, بھائیوں کے حقوق ہیں, بہنوں کے حقوق ہیں, والدین کے حقوق ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہیں, ان کے صحابہ کے حقوق ہیں, قرآن مجید کے حق ہیں ہمارے اوپر, اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں. کہاں ہیں جن میں ہیرا پھیری کرتے ہیں نا, حق تلفی کرتے ہیں, وہ من باب اولا اس وعید میں شامل ہیں. جو اپنا حق لینا چاہتے ہیں لیکن کسی اور کا حق دینا نہیں چاہتے. سبحان اللہ. جیسا فرماتے ہیں دوسرے نمبر پہ, قال الحافظ ابن رجب في جامع علوم والحكم, حافظ ابن رجب اس حدیث کی شرح میں جلد نمبر 306 میں ابن معروف اور جامع کتاب جامع العلوم والحكم فرماتے ہیں, وحدیث انس سنا انس کے حدیث, يدل على ان المؤمن يسره ما يسر اخاه المؤمن. مؤمن کو حدیث میں یہ دلالت ہے کہ مؤمن کو یہ بات خوش کر دیتی ہے کہ وہ جب یہ دیکھتے کہ دوسرا مومن اس بات سے خوش ہوتا ہے. سبحان اللہ. جس چیز میں اس کی خوشی ہے اسی میں اس کے مسلمان بھائی کی بھی خوشی ہے. اور اپنے وَيُرِيدُ لِأَخِيهِ الْمُؤْمِنُ مَا يُرِيدُهُ لِنَفْسِهِ مِنَ الْخَيْرِ, اور جو ارادہ کرتے ہیں مسلمان بھائی کا خیر کا, اپنے لیے ارادہ جو کرتے وہ دوسروں کے لیے بھی وہ ارادہ کرتے مسلمان بھائیوں کے لیے. وهذا كله انما ياتي من كمال سلامه الصدر, اور یہ تب ممکن ہے جب سینہ پاک ہو. کس چیز سے؟ من الغل والغش والحسد, غل سے, حقد ہے, بغض ہے, نفرت ہے. نہیں, اسے پاک ہے, پاک دل ہی سے ممکن ہے کہ کوئی شخص ایسا قدم اٹھائے. جس کا دل پاک ہوتا ہے تو وہ پھر ایسا شخص ہوتا ہے. کس چیز سے پاک ہے؟ غل سے, بغض نفرت نہیں ہے, والغش دھوکہ دہی نہیں ہے, والحسد حسد نہیں ہے. فإن الحسد يقتضي أن يكره الحاسد أن يفوقه أحد في خير, اور حسد کرنے والے کی نشانی یہی ہے کہ اسے ناپسند ہوتا ہے کہ کوئی بھی دوسرا شخص اس سے آگے بڑھے, کسی چیز میں بھی. اس سے آگے بڑھنے والا جو ہوتا ہے دنیا کے معاملات میں یا آخرت کے معاملات میں, دین کے معاملات میں, تو اسے بغض نفرت پیدا ہو جاتی ہے, اس کی حالت بدل جاتی ہے. ارے کیوں یہ شخص کیوں آگے جا رہا ہے؟ اس کے پاس یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ ابھی تو یہ ٹھیک ٹھاک تھا, اب اس کو کیا ہوگی؟ داڑھی رکھ لی اس نے, میں نے بغیر داڑھی کے ٹھیک ٹھاک, تب داڑھی رکھ لی, اللہ کے سے ڈرنے لگا ہے اور نمازی شروع ہو گیا ہے, اب اس کا مذاق اڑ جائے گا. یہ کیسے اب یہ تو بچ جائے گا, میں تو نہیں بچوں گا, تو تم بھی ٹھیک ہو جاؤ نا. تمہیں کسی نے باندھا ہوا ہے کہ داڑھی نہ رکھو یا نمازی نہ بن جاؤ؟ کسی نے باندھا ہوا ہے؟ کسی نے منع کیا ہوا ہے؟ سبحان اللہ. تو یہ بھی اچھا نہیں لگتا. سبحان اللہ. بعض لوگ ان لوگوں سے حسد کرتے جو سچ بولتے, کہتے یار ہر بات پہ سچ بولتا ہے یہ. سبحان اللہ. کون ایسی بات کرتا ہے جو خود جھوٹا ہے؟ اب اسے پتہ میرے تو پکڑ ہوگی, یہ تو بچ جائے گا سچ بولنے سے. اپنی اصلاح نہیں کرتے دوسروں کو بری نظر سے دیکھتے ہیں. تو یاد رکھیں حسد کرنے والا اپنے آپ ہی کو جلاتا رہتا ہے. محسود کو کوئی فرق پڑتا ہے؟ جس سے حسد کیا جائے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس لیے آپ پریشان نہ ہو. اگر کوئی شخص آپ سے حسد کر دے تو آپ پریشان نہ ہوا کریں. یہی دعا کرتے رہیں. ومن شر حاسد اذا حسد سورۃ الفلق کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے بڑا پیارا خوبصورت علاج دیا ہے حسد کرنے والے کو حسد سے بچنے کے لیے. اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے رہیں کیونکہ حسد ایک بہت بڑا شر ہے. اور تنگ دل کمزور ایمان بے ایمان لوگوں سے ہی متوقع ہوتا ہے کہ وہ حسد کے راستے کو اختیار کریں. جیسا فرماتے ہیں کہ کوئی بھی شخص اس سے آگے نہ بڑھے اور نہ اس کے برابر بھی کوئی نہ ہو. یہ بھی حسد میں شامل ہے. یہ میرے برابر کیسے ہو گیا؟ یہ بھی حسد ہے. یعنی اس کی ناگواری ناگواری نہیں ہونی چاہیے. دین میں بھی ایک مسلمان بھائی آپ کا طالب علم میں ماشاءاللہ آگے ہے, بہت کم وقت میں اس نے بہت سارا علم حاصل کر لیا ہے, ٹیسٹ میں ماشاءاللہ بہت اچھے نمبر آتے ہیں. اگر آپ کے دل میں نفرت آتی ہے, ارے یہ کیوں آگے جا رہا ہے, یہ نفرت نہیں ہونی چاہیے. یہ دعا ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جیسے اسے توفیق دے مجھے بھی توفیق عطا فرما. یہ حلال ہے, یہ جائز ہے, یہ غبطہ ہے. لیکن یہ کیوں جا رہے بھائی؟ یار وقت سے مل جاتے ہیں, بڑی بڑے برکت والا اس کے پاس وقت ہے. ہمارے ہمیں وقت نہیں ملتا, یہ بار بار پڑھتا رہتا ہے. یہ جو ناگواری ہوتی ہے نا, یہ حسد ہوتا ہے. ناگواری نہیں, خوشی ہونی چاہیے.
یہ ناگواری ہو کہ ہم نہیں کر پا رہے, ہم نہیں کر رہے,
یہ الگ بات ہے کہ ہم نہیں کر پا رہے. تو آپ اپنے آپ کو کوس رہے ہیں نا کہ میں نہیں کر پا رہا اپنی اصلاح کے لیے. لیکن اس طرف نہیں آپ کی انگلی جانی چاہیے کہ یہ کیوں اچھا کرتا جا رہا ہے. یہ ناگواری اچھی نہیں. ایک کمپٹیشن ہوتا ہے نا, آگے جا رہا ہے. اگر یہ کمپٹیشن آپ کو حسد کی طرف لے کے جائے تو غلط ہے. اگر یہ کمپٹیشن آپ کو اوپر لے کے جاتا ہے تو یہ اچھا ہے. اور یہی محمود کمپٹیشن ہوتا ہے جسے کہتے ہیں الحسد الحلال الغبطہ, کہ آپ مسلمان بھائی کے پاس جو کچھ بھی ہے اس سے کراہت محسوس نہیں کرتے, نفرت بھی نہیں ہوتی, اور نہ اس کی زائل ہونے کی آپ خواہش مند ہوتے, بلکہ دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بھی برکت عطا فرمائے, مزید توفیق عطا فرمائے. اور یہ دعا بھی کرتے اللہ تعالیٰ مجھے بھی علم میں برکت عطا فرما, مجھے بھی توفیق عطا فرما کہ میں بھی اس جیسا عمل کرنے والا بن جاؤں. لئن لا يحب ان يمتاز على الناس بفضائله, کیونکہ وہ یہ نہیں پسند کرتا کہ دوسرے لوگ جو ہیں ان کے فضائل سے متاثر ہو جائیں یا ان سے برتری حاصل کریں. وہ انفرد بھی عنہ, ان سے منفرد ہو جائے. وہ ایمان یقتضی خلاف ذلك, اور ایمان جو ہے اس کے خلاف مقتضی کرتا ہے, مطالبہ کرتا ہے مومن سے ایمان کہ تمہارے اندر یہ خصلت نہیں ہونی چاہیے جس میں حسد ہو, جس میں بغض ہو, نفرت ہو, یا ناپسندیدگی ہو اچھے عمل میں. وہ یشرک المؤمنون کلہم فیما اعطاہ اللہ من الخیر, کہ دوسرے مسلمان کیوں شریک ہو جاتے جو کچھ خیر ہے خیر میں. خیر آپ کی پراپرٹی ہے کیا؟ اللہ کی طرف سے خیر ہے جس کو دینا چاہے. میرے بس خیر میرے پاس ہو جائے, کسی اور کے پاس نہیں ہونا چاہیے. سبحان اللہ. مغیر ایوں کو صالح ہی من ہو شی, اور ایمان یہ مقتضی کرتا ہے کہ اگر کوئی شخص کے پاس کوئی خیر ہو, کوئی اور شریک ہونا چاہے تو ہوں, اور اس کو بھی اس خیر میں کوئی کمی نہ ہو, یہ اچھی بات ہے. لیکن جو شخص یہ نفرت کرتا ہے, بغض کرتا ہے, یا ناگواری محسوس کرتا ہے کہ دوسرے اگر اس خیر میں آ گئے تو پھر میرا خیر کم ہو جائے گا, سبحان اللہ, یہ غلط بات ہے. وقال, اور امام برجہ فرماتے ہیں صفحہ 308 میں جلد نمبر 1, وبالجملہ فينبغي المؤمن ان يحب للمؤمن ما يحب لنفسه, جملتا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہی پسند کرے دوسرے مسلمان کو جو اپنے پسند کرتا ہے. ویکرہ لہم ما یکرہ لنفسه, یہ بھی لازم آتا ہے, جو پسند ہے تو ان کے بھی پسند, اچھا جو مجھے ناپسند ہے ان کے لیے بھی ناپسند ہے, دونوں چیزیں ہیں. فإن رأى في أخيه المسلم نقصا في دينه, اگر مسلمان بھائی میں کوئی نقص اسے نظر آتا ہے, اجتهد في إصلاحه, جد جہد کرتے ہیں اس کی اصلاح کرنے میں, نصیحت کرنے میں, اس کو درست کرنے میں, تاکہ اس کے اندر جو نقص ہے وہ دور ہو جائے اور دونوں جو ہیں وہ صحیح راستے پر چلنے والے بن جائے اور دونوں جو ہے مومن بھائی بھائی بن جائے. تیسرے نمبر شیخ صاحب فرماتے ہیں ما یستفاد من الحدیث, اس حدیث میں سے بعض اہم پیغام, نمبر 1, ان یحب المسلم لاخیه المسلم ما یحب لنفسه ویکره له ما یکره لها. سب سے پہلے پیغام یہ ہے کہ مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اور وہی ناپسند کرے جو اپنے لیے ناپسند کرتا ہے. دوسرے نمبر پہ ترغیب و فضائلک، اس میں ترغیب دینا. کس چیز میں ترغیب؟ جو پسند ہے اور ناپسند ہے اس میں، جو میرے لیے وہی کچھ دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی ہے. ترغیب کہاں سے ہمیں ملا ہے؟ لنفی کمال الایمان الواجب عنہ حتی یکون کذلک. ترغیب ہے اس حکم میں کیونکہ اس میں نفی کمال الایمان الواجب کی آئی ہے. لا یؤمن، ایمان کی نفی ہو رہی ہے، اور ایمان کی نفی ان امور میں ہوتی ہے، شیخ العثیمین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جن میں واجب ہوتا ہے. نوافل میں ایمان کی کمی نہیں ہوتی، واجبات میں کی کمی کی وجہ سے پھر ایمان میں کمی کا باعث بنتی ہے. تو اس مطلب یہ ہے کہ جو میں پسند کرتا ہوں اپنے لیے، دوسرے بھائی کے لیے جب اگر وہی پسند کرتا ہوں تو میں واجب پہ عمل کر رہا ہوں، اور اگر ناپسند کر تو پھر یہ حرام ہے. بات واضح ہوئی؟ لا یؤمن، ایمان کی نفی ہوئی، اور ایمان کی نفی سے مراد ایمان کامل کی نفی، یعنی کامل ایمان نہیں، یعنی ایمان ناقص ہے. ایمان کی کمی کا باعث کیا چیزیں ہیں؟ جب آپ واجب چھوڑ دیتے ہو تو ایمان کی کمی ہوتی ہے، واجب چھوڑتے ہیں نا، محرم کا ارتکاب کر دیا، ایمان کم ہو تب محرم کا ارتکاب کرتے ہیں. نہیں، جب ایمان کامل ہوتا ہے تو پھر آپ واجبات کی ادائیگی میں بھی آگے ہوتے ہیں، اور محرمات سے اجتناب کرنے میں سب سے پیچھے ہوتے ہیں. یعنی محرمات سے اجتناب بھی نہیں کرتے، اجتناب بھی کرتے ہیں اور واجب کی ادائیگی میں سب سے آگے ہوتے ہیں. تو یہ ایمان کامل کی نشانی ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں جب آپ کسی مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کر جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں تو یہ ایمان کامل ہے، اگر نہیں کرتے تو ایمان میں نقص ہوا. جس سے یہ ثابت ہوتا ہے، شیخ عثمین فرماتے ہیں کہ واجب ہے کہ آپ مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند جو اپنے پسند کرتے ہو. یہ واجبات میں سے، کہاں سے لیا واجبات؟ فعل امر تو نہیں ہے، لیکن ایمان کی کمی جو ہے یہ اب ثبوت ہے کہ ایمان کی کمی واجبات کے لیے ہوتی ہے. خاص طور پہ یہ عمل متعدی ہے، دوسرے کے لیے، اپنے لیے نہیں ہے. اگرچہ جو عمل لازم ہے خود اپنے لیے، جو نوافل نہیں پڑھتا، ایمان میں کہیں بھی تو کمی ہے، نوافل کی ادائیگی میں پیچھے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن جو ایمان واجب ہے، اس ایمان واجب میں نقص ہے. تیسرے نمبر پہ ان المؤمنین یتفاوتون فی الایمان، مومنوں کے ایمان میں تفاوت ہے، دو مومنوں کا ایمان برابر نہیں ہوتا. کیوں؟ یہ کہاں سے لیا؟ جب ایمان کی نفی ہوئی اور پھر اس نفی کو جوڑ دیا گیا پسند اور ناپسند کے ساتھ، جو میں پسند کرتا ہوں وہی اپنے مسلمان بھائی کو پسند کر، جو میں ناپسند ہوں ان کے بھی ناپسند کرتا ہوں. تو جو پسند کرتے ہیں اور صحیح پہ عمل کرتے ہیں، ان کا ایمان ان سے زیادہ ہے جو نہیں پسند کرتے. بارک اللہ فیک. تو دونوں کا ایمان میں تفاوت ہے کہ نہیں؟ چوتھے نمبر پہ التعبیر بأخیہ، اخیہ کے لفظ سے تعبیر کیا، فیہ استعطاف للمسلم لأن يحصل منه لأخیہ ذلك. مسلمان کو اخیہ کے لفظ سے اس لیے بیان کیا گیا، یحب لأخیہ، اپنے مسلمان بھائی کے لیے. تو بھائی کا لفظ اس لیے ہے تاکہ اس کے دل میں نرمی ہو اور اسے بھائی سمجھ کر اس کے لیے وہی کام کرے جو اپنے پسند کرتا ہے. استعطاف ہے، یعنی اسے قریب کرنے کے لیے نرمی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، تاکہ آپس میں عطف محبت سے ہوتا ہے نا، اس کی محبت قائم کرنے کے لیے تو اخیہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. آخر میں ایک اہم بات، جس کا میں نے شروع میں جس بات کا آغاز کیا کہ ایمانیات کے معاملات بڑے سنگین ہوتے ہیں، خطرناک ہوتے ہیں، ان میں غلطی بڑی خطرناک غلطی ہوتی ہے، اس لیے بڑے اہتمام کے ساتھ ان مسائل کو سمجھنا چاہیے. خوارج نے اس حدیث کو بڑے غلط طریقے سے لیا. خوارج کہتے ہیں جو اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے وہ پسند ہیں، جو اپنے پسند کرتے ہیں وہ دار اسلام سے خارج ہیں، جو حسد کرنے والے ہیں وہ دار اسلام سے خارج ہیں، دھوکہ دینے والے دار اسلام سے خارج ہیں، چیٹنگ کرنے والے دار اسلام سے خارج ہیں، الغرض کبیرہ گناہ کرنے والے دار اسلام سے خارج ہیں. کیا ثبوت ہے؟ کس نے کہا؟ کہتے ہیں حدیث ہے. کون سی حدیث ہے؟ لا یؤمن احدکم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه. تو اس میں کہاں پہ ہے؟ کہتے ہیں لا یؤمن سے کیا مراد ہے؟ ایمان نہیں ہے. تو آپ سب خود فرمائیں کہ وہ مومن نہیں ہے. وہ یہ بہت بڑی غلطی ہے، خطرناک غلطی ہے، تکفیر تک یہ غلطی چلی گئی ہے. اور ایمان کی نفی سے مراد ہے ایمان کامل کی نفی. یہ کس نے کہا ہے؟ پھر تعویل سے کام لے رہے ہیں آپ لوگ بھی. شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اس حدیث میں آپ لوگوں نے تو تعویل سے کام لیا ہے نا، لا یؤمنو، واضح ایمان نہیں ہے. یہاں پر کیوں کہا ہے کہ اس کا مکمل ایمان کا خاتمہ نہیں ہوا بلکہ ایمان کامل میں نقص پیدا ہوا ہے؟ یہ تعویل نہیں کیا آپ لوگوں نے، یعنی خود تعویل کرتے رہو اور دوسروں کو منع کرتے رہو، یہ تعویل نہیں ہے. اگر تعویل ہے تو بمعنی التفسیر ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس کو کیا دعا دی، اللہم فقہ فی الدین وعلمہ التعویل. یا اللہ تعالیٰ عبداللہ بن عباس کو دین کی سمجھ عطا فرما اور تعویل کا علم عطا فرما. تعویل سے مراد تفسیر، یہاں پہ قرآن مجید کی تفسیر اور دین کی سمجھ کے ساتھ اس خیر سے بھی نواز دے. وہ جو تعویل جو اہل بدعت کرتے ہیں یا اہل کلام والے کرتے ہیں، جس میں ایک لفظ کو اپنے صحیح معنی سے صرف کر کے دوسرے دور کے معنی کو لے لیتے ہیں، وہ یہاں پہ مراد نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر اگرچہ اگر غلط معنی ہوتا تو یہ تحریف ہوتا. جو لوگ یہ کہتے ہیں، سمجھے بات کو، خوارج نے کہا لا یؤمن سے مراد کافر ہے، یہ تحریف ہے. عجب بات دیکھیں، تحریف کے ایسے واضح الفاظ ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا ہے لا یؤمن، تو عربی زبان میں ایسے ہی کہا جاتا ہے اس سے مراد ایمان کامل کی نفی، نہ کہ ایمان کی اصل کی نفی ہے. اصل الایمان و کمال ایمان میں فرق ہے. اصل ایمان کی نفی یعنی کافر، یعنی ایمان باقی رہا ہی نہیں. کمال ایمان کی نفی یعنی ایمان میں نقص ہوا ہے. اس کی مثال اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا صلاۃ بحضرت الطعام، نماز نہیں جب کھانا تیار ہو، اور کھانے کے وقت نماز کا ٹائم ہو گیا، لا صلاۃ. اب یہاں پہ نفی کی چیز کی ہے، نماز کی نفی ہے، نماز نہیں ہے. کیسے یہ مراد ہے کہ جس نے نماز پڑھی ہے کھانے کی وجودگی میں اس کی نماز نہیں دوبارہ دہرائے، کیا خیال ہے؟ یا اس سے مراد یہ ہے کہ اس کی نماز کامل نہیں ہے، کیونکہ اس کا دماغ، اس کا ذہن کھانے پہ رہے گا، نماز بھی پڑھ رہے، بھوک کی وجہ سے اس کا پورا دماغ کھانے میں رہے گا، تو نماز میں کمی ہو جائے گی کہ نہیں، خشوع و خضوع میں کمی ہوگا کہ نہیں؟ تو اس سے مراد کیا ہے، نماز کی کمال کی نفی ہے یا نماز کی اصل کی نفی ہے؟ کمال کی نفی ہے، یہاں پر وہی ہے. اچھا، لا صلاۃ لمن یقرأ بأم الکتاب، یہاں سے کیا مراد ہے؟ یہاں پہ اصل کیوں مراد ہے؟ بارک اللہ فی، کیونکہ اس میں مکمل طریقے پہ نماز کی نفی ہے، اور اس کے بغیر سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہوتی نہیں ہے. اور پھر اس کو متعین کیا کر، دوسری دلائل دیکھیں. کئی مرتبہ کھانے کا وقت ہوتا تھا، کھانا کھا لیا جاتا تھا، پھر نماز پڑھ لیتے. اگر کوئی جلدی میں اگر کوئی کھانا چھوڑ کے نماز پڑھ لے تو اس کی نماز ختم نہیں ہوتی. اور ایمان کے تعلق سے کئی روایات میں آیا ہے کہ اس شخص کو بھی اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں جہنم سے نکال جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے. یہ کون تھے؟ کافر تھے، مسلمان تھے نا، ایمان تھا کہ نہیں تھا؟ جہنم میں کیوں سزا کاٹ رہے ہیں؟ کبیرہ گناہ کی وجہ سے، ٹھیک ہے نا؟ کبیرہ گناہ کیا، ایک کیا، دو کیا، دس کیا، بیس کیا، تو ایمان کم ہوتا گیا، کم ہوتا گیا، کم ہوتا گیا، ذرے کے برابر باقی رہا، رائی کے دانے کے برابر باقی رہا. اب وقت آیا کہ اب جب ان کے گناہ پاک ہو گئے جہنم میں، اب ان کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کیا جا رہا ہے. کس بنیاد پر؟ ایمان باقی ہے کہ نہیں؟ تو لا یؤمن سے مراد اگر کافر ہوتا تو پھر جہنم سے کبھی نکلتا؟ اچھا، جو جہنم سے نکل رہے کون ہیں؟ ایمان کامل والے ہیں، ایمان ناقص والے تو ہیں. اس لیے کس نے کہا حدیث میں کہ رائے کے دانے کے برابر جس کے دل میں ایمان ہے اب اس کو بھی جہنم سے باہر نکالو؟ تو ایمان رائے کے دانے کے برابر بھی ہوتا ہے، کم ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. تو کم ایمان مراد ہے، اور جب نصوص کو ایک ساتھ رکھا جاتا ہے پھر حق کی طرف پہنچنا آسان ہوتا ہے. اور بہت غلطی کرتے ہیں وہ لوگ جو نصوص میں سے، قرآن مجید کی آیت اور حدیث میں سے بعض کو لیتے اور بعض کو چھوڑ دیتے ہیں. بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، آپ کرتے ہیں. رسول اور جماعت کا طریقہ کیا ہے کہ نصوص کو جو ایک موضوع کے تعلق سے جمع کرتے ہیں، جمع کرنے کے بعد پھر فیصلہ کرتے ہیں. البدعت کیا کرتے ہیں؟ پہلے فتویٰ دیتے ہیں، پھر نصوص ڈھونڈتے ہیں، جو مطلب کا ہوتا لے لیتے ہیں، جو مطلب نہیں ہوتا وہ چھوڑ دیتے ہیں. مثال آپ کے سامنے ہے. اب انہوں نے کہہ دی کہ خوارج کا منہج کیا ہے؟ تکفیر. کس کی؟ جو کبیرہ گناہ کرنے والا ہے. جو مسلمان کبیرہ گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں وہ کافر ہے. فتویٰ دے دیا. اب ثبوت ڈھونڈا, کہاں ثبوت ملے گا؟ حدیث مل گئی, لا یؤمن احدہم, کہتے بس یہ جی ثبوت ہے. سبحان اللہ. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ فلیکرم ضیفہ, ٹھیک ہے نا. یا دوسری حدیث میں لا یؤمن من لا یؤمن جار بوائقہ, وہ شخص مومن نہیں ہے جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہیں ہے. تو کہتے ہیں دیکھیں, اب پڑوسی کو اذیت دینا کبیرہ گناہ ہے اور ایمان کی نفی تو وہ کافر ہے. سبحان اللہ. ثبوت کیا ہے؟ حدیث لا یؤمن, ایمان کی نفی ہو رہی ہے. اچھا, اس حدیث کے بارے میں کیا کہیں گے آپ جس میں آپ صلی اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ حکم دے گا قیامت کے دن کہ ان لوگوں کو جہنم سے نکال جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان باقی ہے. کہتے یہ احادیث ہم نہیں مانتے, سیدھا متفق علیہ حدیث ہیں, نہیں مانتے ہم, کیونکہ ایمان ایک ہی چیز ہے, یا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. یہ کم کہاں سے بات آ گئی؟ ایک ہی چیز ہے ایمان, یا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. تو دین آپ کی مرضی کا ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کا ہے؟ دین کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل آتی ہوتی ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آگے بیان کریں جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جاتا ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. تو یہاں پر کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ یہ کہے کہ یہ حدیث میرے مطلب کی ہے, میں لیتا ہوں وہ مطلب, اس لیے چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ میرا عقل نہیں مانتی. ایمان تو ایک ہی چیز ہے. ایمان کہاں پہ, ایمان کے حصے ہوتے ہیں. اگر واقعی آپ حدیث کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرتے تو ایمان کے حصے کے حدیث کتنے حدیث ہیں؟ ایمان کے 60 سے زیادہ حصے ہیں, 70 سے زیادہ حصے ہیں. شعب الایمان کے حدیث ہیں کہ نہیں؟ تو یہ کون سے حصے ہیں ایمان کے بھائی؟ اگر حصے ایمان کے نہیں ہوتے تو پھر یہ کون سے حصے ہیں؟ کس حصے کی بات ہو رہی ہے؟ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ دنیا کے سارے مومن کا ایمان برابر ہے تو برابر ہے نہیں. مرجیہ نے کہا برابر ہے سب کا, خوارج نے کہا کسی کا بھی نہیں ہے کبیرہ گناہ کرنے والوں کا. عجب بات, ایکسٹریمسٹ دونوں طرف سے غلو سے کام کرنے والے. ایک نے کہا کہ کبیرہ گناہ کرنے والا کا ایمان بالکل مکمل ایمان ہے, اس کے ایمان میں کمی ہوئی نہیں ہے, کیونکہ ایمان تو کم ہوتے نہیں ہے. عجب بات ہے. اور دوسرے گروہ نے کہا خوارج نے کہا صرف کبیرہ گناہ کیا ہے تو اس کا ایمان ہی نہیں ہے. مرجیہ نے نصوص لیے وعید کے, خوارج نے نصوص لیے وعید کے, اور رسول جماعت نے نصوص لیے دونوں. کبیرہ گناہ کرنے والے کا کیا حکم ہے؟ اپنے ایمان سے مومن ہے, اپنے کبیرہ گناہ سے فاسق ہے. مومن فاسق ہے, ہو سکتا ہے مومن فاسق ہو سکتا ہے. کس نے کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب حد قائم کی بات صحابہ پہ, سے بخاری کی روایت ہے کہ صحابی نے شراب پی, بار بار شراب پی, 50 مرتبہ کوڑے مارے گئے. کیا کافر کی سزا کوڑے مارنا ہے یا قتل کرنا ہے؟ کیا خیال ہے؟ اگر شراب پینا کفر ہوتا تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کوڑے نہ مارتے, سر قلم کرتے کہ نہیں. سدر ماحل سے زنا ہو گیا, انہیں سنسار کیا گیا, کس چیز کی سزا تھی؟ زانی محسن کی سزا تھی. زانی محسن جو ہے مسلمان ہے, اس شادی شدہ سے زنا ہو گیا, اسے سزا ملی. لیکن کیا نعوذ باللہ اس لیے قتل کیا گیا کیونکہ مرتد تھے؟ نہیں. تو یہ ثبوت ہے ان ساری روایات کو سامنے رکھتے ہوئے, ان سارے رسوم کو سامنے رکھتے ہوئے کہ کبیرہ گناہ کرنے والا مسلمان مسلمان باقی رہتا ہے. اس کے ایمان کی کمزوری کی نشانی تو ہے اس نے کبیرہ گناہ کیا ہے, لیکن دائرہ اسلام سے خارج ہرگز نہیں ہوتا, اور نہ ہی اس کا ایمان کامل ہوتا ہے مکمل طریقے سے ویسے ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کبیرہ گناہ نہیں کیا. ٹھیک ہے, واضح ہے کہ نہیں؟ مومنوں بھی ایمان فاسق بھی کبیرہ تھی. اور جو لوگ توبہ کر لیتے ہیں ان کے گناہ باقی نہیں رہتے, ان کا ایمان بھی کامل ہوتا ہے. اور اس لیے اللہ تعالیٰ فرمایا صحابہ کرام کے تعلق سے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, کامل ایمان والے. سبحان اللہ. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك.